حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين وهو ارحم الراحمين في موضع العفو والرحمه واشد المعاقبين في الشده والنقمه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا على سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين درود پڑھیے گا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد محترم سورہ مبارک انبیاء کی آیت نمبر 51 کل ابتدائے کلام میں نے اس کی نشانی غلطی وقت سے 105 بیان کی تھی 51 ہے 51 اس کے اندر خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے ابراہیم کو رشد عطا کیا اور ہم اس کے بارے میں علم رکھتے ہیں رشد کے حوالے سے ہماری گفتگو کا آج تیسرا دن ہے رشد کی تعریف بیان کی گئی کہ رشد یعنی انسان حقیقت تک پہنچنے کا راستہ طے کر سکے کمال کو حاصل کر سکے خداوند عالم نے انسانوں کو رشد تک پہنچنے کے لیے خلق فرمایا اور یہ اتنی اہم صفت ہے کہ جس کو خداوند عالم نے اپنے نبی کے بارے میں کہا کہ ہم نے ابراہیم کو رشد عطا کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت کے بارے میں کل جو آپ کے سامنے آیت پڑھی اور واقعہ بیان کیا حضرت موسیٰ کا کہ حضرت موسیٰ ایک نبی ہیں اس کے باوجود ان کو اس رشد تک پہنچنے کے لیے حکم ہوتا ہے کہ خضر کی ہمراہی کرو نبی ہیں صاحب شریعت ہیں اول العزم انبیاء میں سے ہیں لیکن اس رشد تک پہنچنے کے لیے حضرت خضر کی ہمراہی کرتے ہیں یہ کل تک کی ہماری گفتگو تھی آج بات کو اس طرح سے آگے بڑھائیں کہ خداوند عالم کا احسان یہ ہے کہ وہ ہمیں ہر سال زندگی میں ہماری ہر سال جو محرم آتا ہے اس میں درسگاہ حسینی سے سیکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے ہمارا بچہ اگر ٹیوشن پڑھنے کہیں جاتا ہے اسکول کہیں جاتا ہے اور جب وہ واپس آتا ہے تو جو اچھے والدین ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اس بچے کی ڈائری کو دیکھتے ہیں کہ آج بچہ کیا سیکھ کر آیا آج بچے کے ٹیچر نے بچے کو کیا سکھایا اور اگر اسکول یا ٹیوشن والے افراد اپنا کام نہیں کر رہے ہوں نہ سکھا رہے ہوں تو والدین کیا کرتے ہیں اچھے والدین اسکول میں جا کے کمپلین کرتے ہیں ٹیوٹر کے پاس جا کے کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ تمہارے پاس آ کر بیٹھ رہا ہے وقت دے رہا ہے ہم تمہیں اس کی اجرت دے رہے ہیں مگر تم نے ہمارے بچے کو کیا سکھایا یہی سوال مجلس عزا کے لیے بھی ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کیونکہ سب سے بڑی درسگاہ یہی فرش عزا ہے اسی فرش عزا سے قوموں نے اپنے بننے کا کام انجام دیا قومیں بن گئیں سمر گئیں اسی فرش عزا نے بنایا یہ فرش عزا سب سے بڑی درسگاہ ہے اور اس کے مدرس کا نام حسین ابن علی ابن ابی طالب لہذا ہر انسان کو جو مجلس میں آتا ہے حسینی بن کر آتا ہے اس کو اپنے آپ سے بھی سوال کرنا چاہیے کہ میں نے آج کی اس درس کی کلاس میں جا کر حسین سے پیغام کیا لیا میں نے تاریخ سے عبرت سے کن چیزوں کو حاصل کیا اسی لیے جو عنوان رکھا وہ یہی رکھا کہ انسانوں کی جو کیٹیگریز ہیں جو درجات ہیں جو مختلف اس میں بیان ہوئے ہمیں اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں राशिद, राकित और साकित, ये तीन चीजें ज़हन पे रहनी चाहिए। राशिद रुश्द करने वाले इंसान, आगे बढ़ने वाले, राकित रुकूद जम जाने वाले, अपनी जगह ठहर जाने वाले, और साकित अपने मकाम से गिर जाने वाले अफराद। और फिर इसी के साथ इसकी वजाहत जो दो दिन से बयान हो रही है, तीसरे दिन में जुमला बयान करते हुए निकल जाऊं कि जो राकिद होता है, ठहर जाता है, तवक्कुफ करता है किसी जगह, उसका हतमी नतीजा ये होता है कि वो सुकूत की तरफ चला जाता है। इसकी मिसाल है कि पानी है, एक पानी वो है कि जो जारी है, ये जो पानी जारी है इसके अंदर हयात होती है, हयात के आसार होते हैं, जिंदगी होती है, उसके किनारे सब्जा होता है, उसमें मछलियां तैर रही होती हैं। लेकिन एक पानी वो होता है जो एक जौहड़ के अंदर आकर रुक जाता है, राकिद होता है, ये भी पानी है, लेकिन कुछ अरसे बाद इसी पानी से जो माया हयात होता है अपनी हकीकत के अंदर, यही पानी जहर का सबब बनता है, चूंकि ये राकिद हो गया, रुक गया, अब उसके अंदर हयात के असरात नहीं है। नतीजे में यही पानी जो जौड़ का होता है, ये इंसानी ज़िंदगी को ख़राब करता है, मुजिर सेहत हो जाता है। इंसानों की ज़िंदगी भी अजीज़ान मोहतरम ऐसे ही है, सीखने के एतबार से। इसलिए मैंने आपके सामने कल भी बयान किया और आज भी बयान कर दूँ कि सीखने के एतबार से खुदावंद आलम ने जिस नबी को इस कायनात का अशरफ तरीन इंसान खल्क करार दिया, जिस नबी की खातिर ये कायनात बनाई और फरमाया कि लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, अगर आपको बनाना मकसूद ना होता तो एक कायनात की खल्क ना करता, उस नबी को अपना इल्म देने के बावजूद खुदा वंदे आलम ने कुरान करीम में कहा वकुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, कहिए कि ऐ परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा फरम। यानी वो नबी अकरम जो तमाम चीज़ों को जानते हैं, लेकिन उनसे भी खुदा वंदे आलम कह रहे हैं कुल, आप कहिए रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा फरमा। इसका मतलब है कि इल्म के मामले में रुकना नहीं है, जो कल की हमारी बहस थी, बस जो राशिद की हमारी बहस है, हमें उस रुश्द तक पहुंचना है जो इंसानी सलाहियत है जिसके लिए खुदा ने मुझे और आपको खल्क किया है। और जाहिर है हर इंसान उस जगह तक नहीं पहुंच पाता, इसीलिए तीन दर्जात वजूद में आते हैं, इंसान या राशिद होता है या राकिद होता है या साकित हो जाता है। अगर खुदा ना खास्ता इस मुख्तसर से ज़िंदगी के अंदर मैं सुकूत की तरफ चला जाऊँ तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, मेरी ज़िंदगी सुकूत की तरफ ले जाए। कि इंसानों की ज़िंदगी में हमने पहले दिन से जो मिसालें पेश करते आ रहे हैं, यही सामने आया कि इंसानों को रुश्द का मौका मिला। अबू जहल रसूल अल्लाह के अपने ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, अल्लाह के रसूल ने बाहर से आने वालों को हिदायत देकर उनकी तरबियत की, उनको रुश्द किया, उनके आला तरीन मकाम पर पहुँचाया, यहाँ तक कि वो अफराद जो दौर जाहिलियत के रहने वाले थे, रसूल अल्लाह की रुश्द और हिदायत के साए में उस मकाम पर पहुंचे कि खुदा ने उन लोगों को देखकर कहा वस्साबिकून अस्साबिकून, ये सब बदले जाने वाले अफराद। और रसूल अल्लाह के अपने ही खानदान में कुछ अफराद ऐसे रहे कि जिन्होंने रसूल अल्लाह की बात पर अमल नहीं किया, खुदावंद आलम ने कुरान में बगैर तकल्लुफ के आयात उतार दी, तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के हाथ टूट जाए, उसकी जौजा वो भी उसका भी यही है, दोनों रिश्तेदार हैं रसूल अल्लाह के। इसी तरह कुरान करीम ने दीगर जगहों पर बयान किया कि हिदायत और रुश्द का जो ताल्लुक़ है ये इंसान की अपनी शख्सियत से ताल्लुक़ रखता है। दो नबियों की बीवियों का तस्करा है कि जिसके बारे में खुदावंद आलम ने बयान किया, हज़रत लूत की जौजा हैं कि जिन्होंने खयानत की, और एक और नबी की जौजा का तस्करा है कि उनके बारे में बयान किया कि ये दो नबियों के साथ थी मगर इन्होंने अपने शौहर के दीन के साथ खयानत की, नतीजे में क्या हुआ, गुमराह हो गई। और इन्हीं का जहाँ तस्किरा है सूरह उसके अंदर दूर पड़ी मोहम्मद वाली मोहम्मद, जिस सूरह में इनका तस्किरा है दो खवातीन का, वहीं खुदावंद आलम ने जने फिरौन का भी तस्किरा किया। और जने फिरौन का तस्किरा कैसे किया, जने फिरौन का तस्किरा ऐसे किया कि खुदावंद आलम मिसाल बयान कर रहा है, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इमरात फिरौन, खुदा मोमिनों के लिए अमली नमूना करार दे रहा है जने फिरौन को, क्यों, क्योंकि उसने अपने रब से कहा कि परवरदिगार मेरे लिए जन्नत में घर बना दे, मुझे फिरौन और उसके अमल से निजात अता फरमा। तवज्जो कीजिएगा, एक तरफ एक ऐसी औरत है कि जो किसी वली के साथ नहीं रह रही, उसका घर किसी वली खुदा का घर नहीं है, नबी खुदा का घर नहीं है, खुदा के दुश्मन का घर है, मगर अहले रुश्द में से थी, उसके अंदर रुश्द की सलाहियत थी, उसके अंदर वो सलाहियत थी हिदायत की, खुदा ने उस जगह रहते हुए कि फिरौन के फासिद दरबार में रह रही है, खुदा ने उस औरत को कयामत तक के मोमिनों के लिए अमली नमूना करार दे दिया। और उसके मुकाबले में दो नबियों की अजवाज कि जो अंबिया के साथ नहीं, मगर खुदावंद आलम ने कहा कि नहीं, इन्होंने खयानत की, चूंकि इनके अपने अंदर का नूर खामोश था। बस इंसान ने उस रुश तक पहुंचना है, जरूरी नहीं हर इंसान पहुंचे, जरूरी नहीं कि उसके हालात उस तक पहुंचा दें। माहौल, हम कहते हैं माहौल इंसान की तरबियत में बहुत अहम है, यकीनी तौर पर माहौल बहुत अहम होता है। नबी के घर से अच्छा माहौल कहाँ होगा, नबी के खानदान से अच्छा माहौल कहाँ मयसर आएगा इंसान को। हम जब तरबियत के लिए ट्राइंगल बनाते हैं, यही कहते हैं माहौल, महल्ला, खानदान, स्कूल और घराना, ये बच्चे की तरबियत करते हैं। ऐसे ही है, इसी ट्राइंगल में बच्चे की तरबियत होती है। लेकिन इस तरबियत के लिए जो बुनियादी अंगेजा है वो खुद इंसान के अपने अंदर होता है। अजीजों, जब तक कोई इंसान खुद हिदायत पर और रुश पर अमल ना करना चाहे, चाहे नबी का रिश्तेदार क्यों ना हो, उसको हिदायत पर लेकर नहीं चल सकता। रसूल अल्लाह को मदीने में देखने वाले अफराद बहुत थे, रसूल अल्लाह को मक्के में देखने वाले अफराद बहुत थे, रसूल अल्लाह को अपनी आंखों से देखा करते थे, अंदर का नूर खामोश था, नतीजे में रसूल पर ईमान लेकर नहीं आए। एक शख्स कर्ण से उठकर आया, उसने रसूल को देखा नहीं था मगर अंदर का चिराग रोशन था, रसूल की फकत बात सुनकर रसूल पर ईमान लेकर आ गए। रुश्द की उस मंजिल पर पहुंचा, तवज्जो कीजिएगा, उस मंजिल पर पहुंचा रुश्द की कि अल्लाह के रसूल ने अपने अतराफ में बैठने वालों में से किसी के लिए नहीं कहा कि तुम्हारी खुशबू मुझे आती है। वो शख्स आया रसूल से मुलाकात के लिए, रसूल मौजूद नहीं थे, वो शख्स अपनी माँ के हुक्म पर वापस चला गया, उसने इस मर्तबा भी रसूल को नहीं देखा। लेकिन जब रसूल अल्लाह आए, रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया मुझे कर्ण की खुशबू आ रही है, यानी उसके किरदार के अंदर एक खुशबू मौजूद थी, उसके अंदर ये रुश्द की सलाहियत थी, उसने अपनी सलाहियत को उजागर किया। अजीजों, मुझे और आपको अपने अंदर इस रुश्द की कैफियत को पैदा करना है, यही हमारा मकसद है, मकसद फर्श अज़ा यही है। जो अहले रुश्द बने, याद रखिएगा खुदा के यहाँ हर चीज का हिसाब किताब है। खुदा वंदे आलम अगर जे मुसब्बिबुल असबाब है, खुदा वंदे आलम कदीर है, कादिर है, जो चाहे कर सकता है, इस पर तुम्हारा ईमान है या नहीं, जो चाहे कर सकता है। लेकिन खुदावंदे आलम इस कायनात के अंदर जो निजाम उसने खल्क किया, इस निजाम के अंदर असबाब के बगैर खुदा कामों को अंजाम नहीं देता। और छोटी छोटी सी मिसालें आपके सामने, मिसाल के तौर पे खुदावंदे आलम ने हजरत मूसा के लश्कर को निजात अता की। आगे आगे हजरत मूसा अपने लश्कर के साथ जा रहे हैं, पीछे फिरौन का लश्कर आया, आगे दरिया नील आया, आगे बढ़े तो हलाकत, डूबने का खतरा, पीछे जाएं तो फिरौन का लश्कर, मूसा का लश्कर दरमियान में फंस गया, निजात मिली। लेकिन ये निजात कैसे मिली? खुदावंद आलम ने हजरत मूसा से क्या कहा? कहा मूसा अपने हाथ में जो असा है, इस असा को दरिया पर मार दो। और जब दरिया पर असा मारा गया तो दरिया में रास्ता बना। हकीकत में रास्ता बनाने वाला कौन है? खुदावंद आलम। हकीकत में रास्ता खुदा ने बनाया, इस असा ने नहीं बनाया, असाए मूसा रास्ता नहीं बना रहा, खुदाए मूसा रास्ता बना रहा है। लेकिन खुदा एक सुन्नत को समझा रहा है कि देखो, मैं खुदा अपने अंबिया की भी अगर मदद करता हूं तो उसके लिए भी जाहिरी असबाब को इस्तेमाल में लेकर आता हूं। ये जाहिरी असबाब है, खुदा वंदे आलम ने रास्ता बनाया, असा के अंदर ताकत नहीं है दरिया का सीना चीर कर उसको दो अलग हिस्सों में कर दे। शायद यही खुदा समझाना चाह रहा हो कि अगर असाए मूसा के अंदर मैं इतनी कुदरत रख रहा हूं कि मेरी कुदरत उसके अंदर है, मैं एक सबब बना रहा हूं, जरिया बना रहा हूं, तो अगर कल किसी को यदुल्लाह करार दिया जाए और वो मुश्किल कुशाई करे तो ताज्जुब मत करो। हम इसीलिए आइमा अथार की शिफात के कायल हैं। खुदा असाए मूसा के अंदर कुदरत दे सकता है तो जो यदुल्लाह हो उसके अंदर कुदरत क्यों नहीं होगी, जो वजहुल्लाह है उसके अंदर कुदरत क्यों नहीं होगी। लेकिन अजीज, मैंने अर्ज किया कि इस सफर को इंसान ने अपने इरादे से तय करना है, असबाब के जरिए से खुदा कामों को अंजाम देता है अगर जो मोहताज नहीं है। या दूसरी मिसाल ले लीजिए, बहुत सी तारीख के अंदर इस तरह के वाकयात मिलते हैं कि अंबिया के जमाने में अफराद आए, खुश साली कहत साली का तस्करा किया कि बारिश नहीं हुई, पानी नहीं है, फसलें तबाह हो रही हैं, अंबिया इलाही आए, लोगों के दरमियान सबको जमा कर लिया, दुआ के लिए हाथ उठाए। अब खुदा की सुन्नत है, کہ جیسے ہی نبی خدا یا ولی خدا آسمان کے نیچے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، خدا بندِ عالم بادل کو بھیج کر بارش برساتا ہے۔ خدا نے ایک سنت اپنے لیے اختیار کی، اپنے ان اولیاء، اپنے ان انبیاء کی عزت اور احترام کو معاشرے میں اجاگر کرنے کے لیے۔ آپ کو تاریخ کے اندر یہ ملے گا کہ انبیاء آئے، درمیان میں کھڑے ہوئے، لوگوں کو بٹھایا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بارش ہوئی، لیکن ہر چیز میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بارش ہونے سے پہلے ہوا چلنے کا تذکرہ ہوگا، بادل کے آنے کا تذکرہ ملے گا، پھر بارش کے برسنے کا تذکرہ ہے۔ یعنی بارش بھی خدا برسائے گا تو ہوا چلا کر، بادل لا کر پھر بارش برسائے گا۔ خدا انبیاء کی آبرو کی خاطر کیا بغیر بادل کے بارش نہیں برسا سکتا؟ برسا سکتا ہے، لیکن خدا اسباب کے ذریعے سے اس دنیا کے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ یہ سنت الہی ہے۔ اسی طرح یہ سنت الہی ہے کہ خدا نے اگر اپنے اولیاء کی مدد کروانی ہے، اولیاء کی مدد کرنی ہے، تو اس کے لیے امت کی آمادگی کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے آپ کو نظر آئے گا کہ رسول اللہ کے بعد امام علی علیہ السلام کا ساتھ دینے والے افراد نہیں تھے۔ امام علی جیسا امام ذوالفقار رکھتے ہوئے، ہاتھوں میں خدائی طاقت ہونے کے باوجود 25 سال تک گوشہ نشین ہو جاتا۔ علی مرتضیٰ کے ہاتھوں میں طاقت ہے، ذوالفقار میں طاقت ہے، لیکن علی نے کام تنہا نہیں کرنا۔ خدا مند عالم نے اگر تنہا کروانا ہوتا تو پھر امت کو دعوت نہ دی جاتی، پھر رسول اللہ نہ کہہ کے جاتے انی تارک فیکم مستقبلین۔ امت کا امتحان ہے بعد رسول، کہ تم نے رسول کا ساتھ دیا، اب رسول کے بعد تمہیں اپنی اصلاح کا راستہ طے کرنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، لہذا جب امام علی علیہ السلام کے 25 سال بعد جب قتل خلیفہ ہو گیا، تیسرے خلیفہ کا قتل ہو گیا، اس کے بعد جب امت دوبارہ امام علی علیہ السلام کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی، تو امام علی نے خطبہ ارشاد فرمایا نہج البلاغہ کے اندر جو ثبت کر دیا گیا، اس میں امام نے فرمایا کہ لولا حضور الحاضر، اگر یہ حاضر ہونے والے لوگوں کا مجمع نہ ہوتا اور ان کے مجمع لگانے کے بعد میرے اوپر یہ حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی کہ میرے ناصر کچھ ہیں جو اب میرا ساتھ دینے پر تیار ہیں، کیونکہ یہ آ گئے، اب مجھ پر حجت خدا کی طرف سے تیار ہو گئی۔ علی اب تک کیوں گھر میں بیٹھے تھے؟ اب تک کیوں نہیں آئے معاشرے کے اندر کام کیا؟ اب تک کیوں تم نے خاموشی اختیار کی؟ 12 لاکھ کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ علی اب وہ حجت تمام ہو گئی، اب دروازے پہ لوگ کھڑے ہیں، اب لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھوڑو دو، لوگ کہتے ہیں آپ کے علاوہ اب کوئی نہیں، ہم نے آپ کو ہی خلیفہ بنانا ہے۔ لہذا امام علی نے کہا اب حجت تمام ہو گئی، اب جب حجت تمام ہو گئی اب میں معاشرے کی رہنمائی کے لیے نکلوں گا، اور امام علی علیہ السلام نے وہاں پر ظاہری خلافت کو قبول کیا۔ توجہ کیجئے گا، ایک نقطے پہ لے جانا چاہ رہا ہوں کہ اگر امام علی علیہ السلام کے اوپر، خوب غور کیجئے گا نکات کے اوپر، اگر امام علی علیہ السلام کے اوپر لوگوں کے دروازے پر پہنچنے کے بعد اور ناصروں کی موجودگی کے سبب حجت تمام ہو سکتی ہے، اور امام علی علیہ السلام اپنی خاموشی کو چھوڑ کر لوگوں کی رہنمائی کے لیے ملت اور امت کی باغ دوڑ کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں، تو یہی طریقہ کار امام عصر کے پردہ غیبت سے نکلنے کا بھی۔ یہی طریقہ کار اور یہی سنت الہی امام عصر کے پردہ غیبت سے نکلنے کا۔ امام حسن علیہ السلام کیوں میدان جنگ سے پلٹے؟ میدان جنگ میں تھے، جنگ کے لیے آئے تھے، جنگ کرنے آئے تھے، لیکن میدان جنگ سے واپس پلٹے اور پھر جا کے 16 نامہ پر امام نے دستخط کیے۔ کیوں؟ انصار کی کمی ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام کو 72 کی تعداد میں مخلص و فداکار مل گئے، ایسے کہ جن کو امام نے کہا جاؤ، انہوں نے کہا نہیں جائیں گے، امام نے کہا حجت تمام ہے، لہذا امام نے قیام کیا۔ اس کے بعد امام زین العابدین سے لے کر اور 12ویں امام تک اماموں کو یہ انصار نہیں ملے عزیزوں، اس لیے اماموں نے قیام نہیں کیا۔ کل وہ روایت آپ کے سامنے پڑھی جس کو چھٹے امام سے بیان کیا تھا کہ امام نے اس شخص کے اعتراض پر کہ آپ کیوں نہیں قیام کرتے، امام نے کہا آؤ چل میرے ساتھ چل، دکھایا ایک لے جگہ لے جا کر جہاں جانور کھڑے تھے، کہا قسم بخدا اس تعداد میں ہوتے ہم قیام کرتے۔ کتنی تعداد تھی کل جو ہم نے سنا؟ 17 جانور، امام قسم کھا کر کہہ رہے ہیں۔ عزیزو، اس کا مطلب یہ کہ آئمہ علیہ السلام کو وہ اہل رشد نہیں ملے، کربلا کے اندر امام حسین کو وہ اہل رشد ملے، امام نے قیام کیا، کیونکہ ہر امام کا فریضہ راہ خدا میں قیام کرنا ہے، ہر امام کا کام خدا کی راہ کو، راستے کو روشن کرنا ہے۔ لہذا آج کے دور میں مجھے اور آپ کو ایک اجتماعی رشد کی طرف بڑھنا ہے، اس اجتماعی رشد کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، ہمیں اپنے اندر یہ رشیدیت رشادت چاہیے، ہم میں سے ہر شخص کو رشید ہونا چاہیے۔ رشید یعنی وہی جو حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے کہ جب انسان رشد کی منزل پر آتا ہے اس کے سامنے جب معاشرے میں فساد آتا ہے انسان خاموش نہیں رہتا. درود پڑی ہوا مطلب بس عزیزوں ہمیں اور آپ کو اس اجتماعی روشت کی طرف بڑھنا ہے تاکہ ہم زمانے کے امام کی غیبت کو حضور میں تبدیل کر سکیں. یہ جو غیبت کا معاملہ ہے یہ میں آپ کے سامنے عرض کیا انصار کی کمی کے سبب ہے. خداوند عالم نے ہر امام کو لوگوں کے درمیان رہنے کے لیے خلق کیا. درود پڑے گا ہوں گا بس اجتماعی روشت امام اثر کی ظہور کا انشاءاللہ زمینہ فراہم کرے گا, لیکن یہ اجتماعی روشت انفرادی روشت سے حاصل ہوگا. ہم اور آپ اپنی انفرادی زندگی کے اندر اس روشت تک پہنچ سکے. روشت کیا ہے؟ یعنی انسان حقیقت کو سمجھ کر اس کا ساتھ دینے کی اہلیت صلاحیت اپنے اندر پیدا کر سکے. عزیزوں انسان کی فکر, انسان کی آرزو, انسان کا سوچنا, انسان کی تمنائیں, انسان کی دعائیں اس کے روشت کی کیفیت کو بیان کرتی ہیں. میں جس طرح سوچ رہا ہوں, میری زندگی کا جو محور ہے, میں جس طرح زندگی گزار رہا ہوں, یہ میرے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ میں رشید ہوں. اور رشید کے مقابلے میں سفیہ کا لفظ ہے. سفیہ یعنی جس کے پاس عقل نہ ہو, جو دیوانگی میں زندگی گزار رہا ہوں. اس کا فیصلہ انسان کی آرزوؤں اور تمناؤں سے ہوتا ہے. مجھے دیکھنا ہے اپنے بارے میں, میری دنیا میں رہتے ہوئے آرزوئیں کیا ہیں, میں کیا کرنا چاہتا ہوں. ایک انسان کی آرزو اگر فقط گھر, گاڑی, بنگلہ, عہدہ ان چیزوں کی حد تک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان, وہ پہلے دن والی ہماری گفتگو کے انسان ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کو خدا نے جسم دیا, غرائز دیے اور اس کے بعد عقل اور فطرت بھی دی. بعض انسان وہ ہیں جو اپنے فقط جسم اور غرائز کی تکمیل میں ہی پوری زندگی گزار دیتے ہیں. جب ان کی زندگی اپنے جسم اور غریزے کی تکمیل میں گزر جاتی ہے تو خدا ان کے لیے فرماتا ہے اولائک کل انعام, یا حیوان کی مانند ہے, چونکہ حیوان بھی اپنے جسم اور غریزے کی تکمیل میں زندگی گزارتا ہے. اس کے پاس ترقی کا کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن جو انسان عقل اور فطرت کے اوپر چلتا ہے وہ خداوند عالم کہتا ہے یہ وہ گروہ ہے جس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. لہذا انسان کی آرزو کتنی بڑی ہے, انسان کی تمنا کیا ہے, میں آج کے اس دور میں رہتے ہوئے آرزو کیا کر رہا ہوں, میری سوچ کا انداز کیا ہے, یہ میرے رشد کے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ میں کتنا رشید ہوا ہوں. رشد کو میں نے کل بھی بیان کیا کہ علم سے ہٹ کر ہے. حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے کہا مجھے اپنے ساتھ رکھیے تاکہ آپ مجھے اس رشد کی طرف لے جا سکیں جو خدا نے آپ کو عطا کیا. حضرت موسیٰ نے علم نہیں مانگا, حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے رشد کی بات کی. قرآن میں یتیموں کے مال کے لیے بیان کی گئی ایک آیت کہ جب تم ان یتیم بچوں کے, یعنی جن بچے یتیم ہو گئے ان کے مال کی سرپرستی اب دادا کے پاس آتی ہے, جو حکم شریعت ہے اس کے مطابق ولی دادا بنتا ہے باپ کے بعد, دادا نہ ہو تو پھر چچا ہیں اور دیگر افراد. خدا کہہ رہا ہے کہ جب کوئی بچہ یتیم ہو جائے اور تم اس کے ولی ہو, اس کے مال کے نگہبان ہو, سرپرست ہو, اور جب تم اس کے اندر دیکھو فائن آنس تم منہ رشدہ, جب تم اس کے اندر رشد کی کیفیت پاؤ. بلوغ کا تذکرہ نہیں ہے کہ یتیم جس وقت بالغ ہو جائے اس کا مال دے دو, نہیں. خدا فرما رہا ہے جب تم اس کے اندر رشد کی کیفیت پاؤ کہ وہ اتنا رشید ہو گیا ہے کہ اس کو جو مال دیا جائے گا وہ اسے سنبھال کر رکھ سکتا ہے, اب اس کے مال کو اسے لوٹا دو. اس کا مطلب ہے کہ رشید ہونا بلوغت سے تعلق نہیں رکھتا. رشید ہونے کا تعلق کسی ڈگری سے نہیں ہے, رشید کا تعلق کسی اور چیز سے اگلا مرحلہ ہے, یعنی جس کے اندر انسان علم سے آگے حقائق کے اوپر نگاہ کرتا ہے. آج بھی اس چیز کو بیان کروں کہ انسان کی آرزو اس کے رشد کا خبر دیتی ہے. آگے محسن قرآتی بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مجلس میں شریک تھا, شام غریبہ کی مجلس ہو رہی تھی. اب ظاہر شام غریبہ کی کیفیت کو آپ سوچئے گا, شام غریبہ کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے انسان اس کا غم تاری ہوتا ہے. شاہ پوری رات غم میں گزاری, پورا دن غم میں گزرا, شام غریبہ انسان کے دل میں کیسی چوٹ لگی ہوتی ہے اس وقت. کہتے ہیں میں مجلس میں جوانی کے عالم میں اپنے, بیان کرتے ہیں میں شریک تھا اور اس شرکت کے اندر جب بہت مصائب اپنے بالکل پیک پر آ گئے تو اس وقت جو کر رہا تھا, مداحی کر رہا تھا, بیان کر رہا تھا, اس نے دعا کے لیے لوگوں سے کہا ہاتھ اٹھا لو, سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اس نے اس موقع پر بھی جو دعا کی آگئے محسن قراتی کہتے ہیں, کہتے ہیں اس کی دعا فقط اتنی تھی کہ بار اللہ ہمیں کوئی بیماری عطا نہ کرنا. کہتے ہیں کہ یہ دعا اچھی ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن اس دعا کا یہ وقت نہیں تھا. آپ شام غریبہ کے اندر کہ جب دل پہ آپ کے چوٹ لگی ہوئی ہے, پورا دن آپ نے غم میں گزارا ہے, یہ دعا بری نہیں ہے, خدا سے صحت مانگنی چاہیے, لیکن اس دعا کا یہ وقت نہیں تھا.
اس موقع پر کہ جب آپ امام کی غربت پہ آنسو بہا رہے ہو, جب آپ امام حسین علیہ السلام کو وتر الموتور سمجھ کے رو رہے ہو, جب آپ امام حسین کی تنہائی کو یاد کر کے رو رہے ہو, ایسے موقع پہ آپ کو جو دعا کرنی چاہیے تھی وہ دعا ہی ہونی چاہیے تھی کہ بار الہ میری زندگی میں وہ مرحلہ نہ آئے کہ میرا امام میرے ہوتے ہوئے تنہا رہ جائے, مجھے اس قابل بنائے. اس دعا کا یہ وقت, اس موقع پہ یہ دعا کرنی چاہیے تھی کہ میں امام کا ساتھ نہ دینے پر لوگ رو رہا ہوں کہ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. لہذا رشد ہم اور آپ اپنے بچوں کا جو نام رکھتے ہیں عزیزوں, اس سے ہمارے رشید ہونے کا پتہ چل جاتا ہے ہم اہل رشد ہیں یا نہیں ہیں. ہمیں خدا بند عالم نے آئمہ علیہ السلام کے نام سکھائے, ہمارے یہاں خاندانوں میں بچوں کا نام رکھا جاتا ہے. اب بعض دفعہ پوچھیں کسی سے, بھائی اس نام کا مطلب کیا ہے, کہتے ہیں جی افریقہ کے جنگل میں ایک پھول کھلتا ہے اس پھول کا یہ نام ہے. کوئی ان سے کہے کہ خدا بند عالم نے تمہیں جنت کے پھولوں کا نام عطا کیا حسن حسین کی صورت میں, فاطمہ و زینب کی صورت میں, تم جنت کے پھولوں کا نام چھوڑ کر افریقہ کے جنگل کے پھولوں کا نام بچوں کے لیے چنتے ہو. یہ انسان کے رشد کی کیفیت ہے, یہ انسان کا رشد پائین ہے, اس کی بہت سطحی سوچ ہے. کیوں؟ کیونکہ جب کہا جائے کہ تم نے اپنے بچے کا نام اہل بیت کے نام میں سے کسی پہ کیوں نہیں رکھا, پلٹ کر جواب دیتا ہے کہ میرے خاندان میں فلاں کا نام فاطمہ ہے, میرے خاندان میں فلاں کا نام زینب ہے. اس میں کیا حرج ہے کہ ایک خاندان کے اندر ایک کی بجائے پانچ فاطمہ نام کی بچیاں موجود ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کی جتنی بچیاں ہیں سب کا نام فاطمہ ہے, امام حسین کے جتنے بیٹے ہیں سب کا نام علی ہے. تو کیا امام حسین اس بات کو نہیں جانتے؟ یہ رشد کی کمی ہے, انسان کی فکر کی سطح کی کمی ہے کہ خدا نے ہمیں ایسے ائمہ عطا کیے, ہم ان کے باوجود اپنے بچوں کے نام یونیک نام ڈھونڈنے کی صورت میں کر کیا رہے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, چونکہ نام کا اثر بچوں پر آتا ہے. ہم اپنے بچوں کے نام کس کے نام پر رکھ رہے ہیں؟ اداکاروں کے نام پر رکھ رہے ہیں, اداکاروں کے نام پر رکھ رہے ہیں. ہو رہے نا, ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے, اجتماعی مسئلہ ہے عزیزوں. یہ رشد کی کمی ہے, انسان اہل رشد نہیں ہے. مومن مجلس میں آ رہا ہے, مجلس میں آنے کے باوجود اس کی رشد کی کیفیت آگے نہیں بڑھ پا رہی. افسوس کے ساتھ کہ ہماری مجلسیں بعض اوقات نوجوان بیان کرتے ہیں کہ ہم فلاں کی مجلس میں اس لیے جاتے ہیں کہ بڑی اچھی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, مزے آتے ہیں, ہم مجلس میں مزہ لینے آتے ہیں, ہمیں مجلس میں شعور لینے آنا تھا, ہمیں مجلس کے اندر فکر لینے آنا تھا, ہمیں مجلس کے اندر حسین سے پیغام لینے آنا تھا, لیکن ہم نے مجلس کو مزے کی جگہ میں تبدیل کر دیا. عزیزوں یہ رشد کی کمی ہے. آہستہ آہستہ معاشرہ رشد سے فارغ ہوتا جا رہا ہے, جن معاشروں کے اندر رشد آیا وہ آگے بڑھ گئے. بس خداوند عالم سے رشد کو طلب کرنا ہے, رشد ہے. اس چیز کو خداوند عالم نے بیان کیا کہ جو انسان خدا سے متصل ہو جائے, توجہ کیجئے گا, جو انسان خدا سے متصل ہوتا ہے وہ اہل رشد ہوتا ہے. قطرے کا رشد کیا ہے؟ قطرہ ایک قطرہ ہے, کیا حیثیت ہے اس قطرے کی؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. قطرہ آپ یہاں پہ ہاتھ پہ رکھیے, تھوڑی دیر بعد وہ قطرہ آپ کے ہاتھ میں جذب ہو جائے گا یا سلپ ہو کے گر جائے گا, ختم ہو جائے گا. لیکن اگر اس قطرے کو رشد حاصل کرنا ہے تو اس قطرے کو سفر طے کرتے ہوئے سمندر میں جا کر گرنا ہوگا. اگر یہ قطرہ سمندر میں گر جائے تو اب یہ قطرہ فانی کبھی نہیں ہوگا, جب تک سمندر ہے یہ قطرہ اس کا حصہ ہے. یہ قطرے کا رشد ہے. انسان بھی جب خداوند عالم سے متصل ہو جائے تو پھر انسان کے اندر رشد آتا ہے, اس کی کیفیت بڑھ جاتی ہے. اس کو اگر تاریخ سے سمجھنا ہو تو ایک مثال دے دیتا ہوں. اب محسن قرادی نے بیان کیا اس مثال کو کہ حضرت سلمان فارسی کی زندگی کو دیکھیے, ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ عالم اسلام سے باہر گزرا. مسلمان نہیں تھے, فارس سے تعلق رکھتے تھے, ایران سے تعلق رکھتے تھے, آتش پرستی مذہب تھا اس زمانے کا. حضرت سلمان کو ایک محدود زندگی میسر آئی کہ جس میں وہ عالم اسلام کے اندر آئے, دائرہ اسلام میں آئے, اسلام تسلیم کر کے لائے. لیکن چونکہ سلمان اہل رشد کے ساتھ متصل ہو گئے تھے, اہل رشد کے ساتھ جڑ گئے تھے, انہوں نے اس ہدایت کے راستے کو اہل رشد کے ساتھ لیا, نتیجے میں سلمان اس مقام پر پہنچے کہ زبان معصوم نے کہا سلمان و من اہل البیت, سلمان ہم اہل بیت میں سے. کیوں یہ مقام حاصل ہوا؟ اس لیے کہ سلمان اہل رشد کے ساتھ مل گئے تھے. آئمہ کون ہے؟ ہم زیارت جامعہ میں پڑھتے ہیں السلام علیکم, اہل بیت النبوہ کے بعد ایک جگہ آتی ہے جہاں گواہی دیتے ہیں, اشہد انکم الائمۃ الراشدون, میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ آئمہ سب کے سب راشد ہیں, رشد کروانے والے ہیں, آپ ترقی کروانے والے ہیں. سلمان محدود زندگی کے اندر منا اہل البیت ہوئے. وہ مقام ہے کہ چھٹے امام سلمان کو یاد کرتے ہیں. صحابی پوچھتا ہے امام سے, مولا کیوں اتنا یاد کرتے ہیں سلمان فارسی کو؟ سلمان فارسی کہتے ہیں امام کے سامنے. امام صادق علیہ السلام فوراً کہتے ہیں, خبردار سلمان کو فارسی مت کہنا, سلمان کو محمدی کہنا, سلمان ہم اہل بیت میں سے. یہ مقام ہے انسان کا عزیزوں, کہ امام معصوم اس کے زمانے کے بعد, سلمان کے زمانے میں نہیں ہے چھٹے امام, سلمان کے زمانے کے بہت بعد ہے امام صادق علیہ السلام, کم و بیش 100 سال کا فاصلہ ہے. لیکن ایک شخص کا مقام اتنا بڑھ جائے کہ زمانے کا معصوم اسے یاد کرے, اور اتنا یاد کرے کہ اس کے زمانے کے لوگوں کو تعجب ہو کہ یہ چھٹے امام اتنا یاد کیوں کرتے ہیں سلمان کو. کیوں؟ کیونکہ سلمان اہل رشد میں سے تھا. سلمان نے مختصر زندگی اہل بیت کے ساتھ گزاری, اہل بیت کے در پر, لیکن جتنی گزاری وہ کیفیت کے ساتھ گزاری, اپنی رشد کی صلاحیت کو بڑھایا. عزیزوں یہ فرش عزا وہی سلمان والا رشد ادا کرنے آتا ہے, اس فرش عزا کے ذریعے سے وہی رشد ملتا ہے. خدا سے متصل ہونا, خدا وند عالم انسان کو رشد عطا کرتا ہے. یہاں پر قرآن کا ایک واقعہ پھر ہم نے بیان کرنے کو ایک آیت بیان کر دی, سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 کو بیان کیا تھا. اس میں 5 خصوصیات تھیں, 2 اثباتی تھیں, 3 جو ہیں وہ سلبی تھیں. 2 چیزیں ہونی چاہیے, 3 نہیں ہونی چاہیے, یہ اہل رشد کی علامت تھی, وہ کل بیان ہوا. آج خدا وند عالم اہل رشد کا ایک تذکرہ سورہ کہف کے اندر ہے, اصحاب کہف. اس کو خدا وند عالم نے اس گروہ کو اہل رشد قرار دیا ہے. انہوں نے آ کر کہا, ایک پورا ماجرا آپ کے ذہنوں کے اندر ہے, پورا وقت نہیں کہ اس پورے واقعے کو بیان کر سکوں. اپنے زمانے کے وہ نوجوان کہ جن کے زمانے میں فساد ہے, فحاشا ہے, برائی ہے, یہ وہ نوجوان ہیں جو دربار میں رہنے والے ہیں, یعنی معاشرے کے کوئی فقیر اور عام انسان نہیں ہیں, عہدیدار ہیں, مراتب ہیں ان کے پاس, مقامات ہیں ان کے پاس, جاہ و حشم ہیں ان کے پاس, لشکر کے سردار ہیں یہ لوگ. لیکن ان کو ایک موقع پر سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا جو راستہ ہے یہ راستہ صحیح نہیں ہے, ہمارے معاشرے کے اندر جو فساد ہے یہ فساد غلط ہے. نتیجے میں یہ نوجوان اس فساد کے خلاف قیام کرتے ہیں. رشید کون ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے ہمیں. رشید کون ہوتا ہے؟ جو بتوں کی پرستش دیکھ کر خاموش نہیں ہوتا, بتوں کی پرستش دیکھ کر کہتا ہے کہ میں ان کے خلاف اپنا قدم ضرور اٹھاؤں گا اور توڑتا ہے. ان اصحاب کہف نے بھی یہ کام کیا, دیکھا کہ یہ معاشرہ فساد کی طرف ہے, کھلی فحاشی ہو رہی ہے, فساد ہو رہا ہے, معاشرے کے اندر حقوق غصب کیے جاتے ہیں. انہوں نے اس فساد کے خلاف قیام کیا, نتیجے میں جو زمانے کا بادشاہ تھا ان کے خلاف ہو گیا, ان کی موت کے جو ہیں وہ وارنٹ صادر ہو گئے. انہوں نے آ کر غار میں پناہ لی, ایک غار انطاکیہ کے اندر جو موجود تھا وہاں پہ گئے اور وہاں جا کے پناہ لی. اب قرآن کی آیات ہیں, جب یہ گروہ, یہ نوجوانوں کا گروہ جب کہف یعنی غار تک پہنچا, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا قالو ربنا آتنا من لدنک رحمہ, انہوں نے اپنے پروردگار سے کہا, اے پروردگار ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرما, وحی لنا من امرنا رشدا, اور ہمیں ہمارے کاموں میں رشد عطا فرما. توجہ کیجئے گا, اصحاب کہف نے خدا سے رشد مانگا تھا. اصحاب کہف آئے غار کے اوپر, جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی بات نہیں مانی جا رہی, لوگ ان کے دشمن ہو گئے, ان کے مخالف ہو گئے, ان کے موت کے وارنٹ جاری ہو گئے, یہ پناہ لینے آئے غار میں. پناہ لیتے ہوئے انہوں نے خدا وند عالم سے کہا, بار الہ ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرما, ربنا آتنا من لدنک رحمہ وحی لنا من امرنا رشدا, ہمارے کام میں ہمیں رشد عطا فرما. توجہ کیجئے گا, نوجوان تھے, یہ نوجوان وہ ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے قبول کیا. خداوند عالم بیان فرما رہے ہیں ان کے بارے میں, انہم فتیتن آمنوا بربہم, یہ وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے کر آئے, وزدناہم ہدا, ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا, کیونکہ جوانی میں ایمان لے کر آئے, یہ ایمان لے کر آئے. انہوں نے خدا سے اپنے کاموں کے اندر رشد مانگا. توجہ کیجئے گا, پورا واقعہ نہیں پڑھ پاؤں گا. رشد مانگا, خدا نے ان کی رشد کو قبول کیا. خدا نے کہا تم نے مجھے مرشد بنایا ہے, میں تمہارا مرشد بننے پہ تیار ہوں. خدا ان کا مرشد بنا. اگر انسان, اور جب قرآن کی عزیزوں جو آیتیں ہیں یہ قصہ ماضی کا نہیں ہے, یہ واقعہ ماضی میں ضرور ہوا, لیکن قرآن کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ انسانی ہدایت کے لیے, قیامت تک کے لیے. یعنی اگر خداوند عالم اصحاب کہف کی رشد کو قبول کر رہا ہے, ان کی ارشاد کو, نصیحت کو, ہدایت کو اپنے اوپر لے رہا ہے, تو یہ راستہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. میں بھی اگر آج کے دور میں چاہوں کہ خداوند عالم میرا مرشد بنے, مجھے رشد عطا کرے, تو یقین جانیے قرآن کی آیات کے مطابق راستہ کھلا ہوا ہے, آگے چل کے بیان ہو جائے. خدا نے ان کو قبول کیا. یہ نوجوان غار کے اندر آئے پناہ لینے کے لیے. خداوند عالم نے ان پر نیند کو طاری کر دیا. وہ پورا قصہ ہے, نیند کو طاری کر دیا. اب جس کو خدا رشد عطا کرتا ہے, توجہ کیجئے گا, جس کو خدا رشد عطا کرے, جو خدا سے رشد طلب کرے, خدا کرتا کیا ہے؟ پھر خداوند عالم اس کے ناز اٹھاتا ہے. خدا ان کے ناز اٹھاتا ہے. کیسے ناز اٹھاتا ہے؟ یہ سو رہے ہیں. اصحاب کہف ان پر پہلی دفعہ جو نیند طاری ہوئی, کم و بیش 350 سال بعد یہ اٹھے تھے. 350 سال کی نیند انہوں نے پوری کی. لیکن اب سونے کے اندر کیفیت ہے کہ انسان کیا کرتا ہے. اگر سیدھا سیدھا سوتا رہے تو میڈیکل سائنس کے مطابق انسان کا جسم کیا ہو جائے گا؟ مفلوج ہو جائے گا. انسان اگر سیدھا سیدھا لیٹا رہے بہت دیر تک, کئی دنوں تک اگر سیدھا لیٹا رہے, کیونکہ جسم کے اندر خون کی حرکت جاری نہیں رہے گی. اسی لیے جو انسان کروٹیں لیتا ہے, یہ خدا کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. یعنی کتنی نعمتیں ہمارے ساتھ ہر لمحہ چلتی ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. خداوند عالم نے جو ہمارے اندر سوتے ہوئے کروٹ لینے کو رکھا ہے, یہ کروٹ لینا ہمارے جسم کی سلامتی کے لیے, کہ ہم سیدھے سیدھے لیٹے رہیں تو جسم مفلوج ہو جائے گا, خون کی حرکت رک جائے گی, سلو ہو جائے گی. حرکت لینے سے خون کی حرکت دوبارہ بڑھ جاتی ہے. لہذا اب جب یہ سو رہے ہیں, یہ تو سو گئے, ان پر خدا نے نیند طاری کر دی ہے. خداوند عالم قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ چونکہ ان کا رشد میں نے اپنے ذمے لیا ہے, تو ان کے جسم کی طرف بھی خداوند عالم توجہ دے گا. فقط مانویت کی طرف نہیں, مانویت میں جو کچھ ملا وہ بھی بیان کروں گا. ان کے جسم کو بھی خدا سلامت رکھے گا. خدا ان کے سوتے ہوئے کروٹ لینے کو اپنی جانب نسبت دے کر کہتا ہے کہ یہ سو رہے ہیں اور ہم انہیں کبھی دائیں کروٹ دلوا دیتے ہیں, کبھی بائیں کروٹ دلوا دیتے ہیں. خداوند عالم کروٹ, یعنی جو انسان اپنا مرشد خدا کو بنائے. انہوں نے آ کر کیا کہا؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ہمیں رشد چاہیے, ہمیں رشد عطا فرما, ہمیں اس منزل تک پہنچا. خدا نے ان کو قبول کیا. اس کے بعد قرآن کی اگلی آیت بیان کرتی ہے کہ جب یہ سو رہے ہیں تو خداوند عالم نے ان کے آرام کی خاطر سورج کو اس طرح سے, اب دستور ہے قرآن کا جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ جب سورج نکلتا ہے, نکلتے ہوئے ان کے سورج ان کے غار کی طرف جاتے ہوئے تھوڑا دائیں جانب جھک کے نکل جاتا ہے, اور جب غروب کرتا ہے تو بائیں جانب جھک کے نکلتا ہے. دائیں جانب جھک کے نکلنا, بائیں جانب جھک کے نکلنے سے کیا مراد ہے؟ اس کو بیان کیا بعض مفسرین نے کہ سورج کی روشنی اگر ان پر پڑھے تو ان کو اذیت ہوگی, کیونکہ یہ سو رہے ہیں, اپنے آپ کو اس اذیت سے محفوظ نہیں کر سکتے. ان کی رشادت کو, ان کے رشد کو خدا نے اپنے اختیار میں لیا ہے. چونکہ انہوں نے خدا سے رشد کا سوال کیا تھا, خدا اپنے سورج کو دائیں بائیں جھکا کر نکالتا ہے تاکہ ان کو اذیت نہ ہو. یہ قرآن کی آیات ہیں عزیز, واقعہ نہیں ہے, داستان نہیں ہے. انسان اگر رشد حاصل کرنا چاہے تو خداوند عالم ایسے انسان کو رشد عطا کرتا ہے. مانوی اعتبار سے یہ کہاں پہنچے, ان کے رشد کی منزل انہیں کہاں لے کر گئی؟ مانوی اعتبار سے یہ اس جگہ تک پہنچے کہ جب امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا ظہور ہوگا تو یہ اصحاب کہف امام عصر کے خاص اصحاب میں آئیں گے. امام عصر کے خاص اصحاب میں, امام عصر کے ساتھ کھڑے ہونے والوں میں ہوں گے. امام عصر کی ہمراہی کوئی معمولی نہیں ہے عزیزوں, یہ امام عصر سے بہت پہلے کے زمانے میں, یہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی نہیں تھے, بہت پہلے کی خبر ہے. لیکن اہل رشد تھے, صلاحیت تھی, انہوں نے خدا سے رشد مانگا تھا, انہوں نے عہدوں کو چھوڑ دیا, انہوں نے مقامات کو چھوڑ دیا, اپنے ذمے جو کام تھا اس کام کو انجام دیا, اور اس کے نتیجے میں جب ان کی جان پر پنی تو انہوں نے جا کے پناہ لی. توجہ کیجئے گا, خدا مجھے اور آپ کو بھی اہل رشد بنا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ایک بنیادی شرط ہے. وہ کیا ہے؟ ابراہیم کی مانند زمینے کے اپنے زمانے کے اندر اپنی ذمہ داری کو پورا کرو. اگر زمانے کے اندر اپنی ذمہ داری کو پورا کرو گے اہل رشد میں سے آؤ گے. اصحاب کہف کی مانند اپنی ذمہ داری کو پورا کرو, اگر ذمہ داری کو پورا کرو گے اہل رشد میں سے ہوگے. اب ذمہ داری کیا ہے؟ اہل رشد وہ افراد ہیں کہ جو معاشرے کی نسبت حساسیت رکھتے ہیں. یہ پہلے دن سے بیان ہو رہا ہے, جو معاشرے کی نسبت ذمہ داری کا احساس رکھتے ہیں, فقط اپنی ذات کی حد تک نہیں, معاشرے کے اندر خرابی ہو تو اہل رشد کبھی خاموش نہیں بیٹھ سکتا. ابراہیم خاموش نہیں بیٹھے, اصحاب کہف خاموش نہیں بیٹھے، اصحاب کہف نے اپنی پوری ذمہ داری ادا کی اور جب مشکل میں پڑے جب جا کے غار میں پناہ لی۔ اسی طرح امام علی نے بیان کیا کہ جو اہل رشد نہیں ہوتا، امام علی علیہ السلام یعنی جو معاشرے کی نسبت حساس نہیں ہوتا، اہل رشد نہیں ہوتا، امام اس کو کیا فرما رہے ہیں؟ امام ارشاد فرما رہے ہیں، من ترک انکار المنکر بقلبہ ولسانہ فہو میت بین الاحیاء، جو شخص بھی منکر کو دیکھ کر اس کو اپنے دل سے اور زبان سے اس کا انکار نہ کرے وہ چلتی پھرتی ہوئی ایک لاش ہے۔ امام علی نے ارشاد فرمایا، من ترک انکار المنکر بقلبہ ولسانہ فہو میت بین الاحیاء، یعنی جس کے سامنے فساد برپا ہو رہا ہے وہ فساد کو برپا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، نہ اپنے دل میں اس کو برا سمجھ رہا ہے، نہ اپنی زبان سے اس کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے، امام علی فرماتے ہیں یہ زندہ نہیں ہے، تمہارے سامنے چل رہا ہے، یہ چلتی ہوئی لاش ہے۔ کیوں امام نے لاش سے تعبیر کیا؟ کیوں کہا امام نے؟ اس لیے کہ ایک لاش کو پرواہ نہیں ہوتی اس کے سامنے کیا ہو رہا ہے، ایک لاش بے حس ہوتی ہے، ایک لاش کے اندر حساسیت نہیں ہوتی، جو مر جاتا ہے اس کے اندر حساسیت نہیں۔ امام نے کہا یہ عمودی لاش ہے، ہم ہوریزنٹل لاش کو دیکھتے ہیں، افقی لاش ہوتی ہے جو سامنے ہوتی ہے، امام نے کہا نہیں یہ زندہ لاشیں۔ عزیزو زندہ لاشیں معاشرے میں اگر بڑھ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جناب سیدہ اپنا حق مانگتی رہ جاتی ہیں، ہم ان چیزوں پہ روتے ہیں، ہم ان چیزوں پہ غمزدہ ہوتے ہیں اور غمزدہ ہونا چاہیے، لیکن معاشرے کے اندر رشد کی کمی آ جاتی ہے، جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ لوگ اپنی اس ذمہ داری کو انجام نہیں دیتے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میتوں بین الاحیاء ہو جاتے ہیں، پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ رسول اللہ اسی طرح فاطمہ پر آ کر کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوۃ و معدن الرسالہ، بھول جاتے ہیں، اسی دروازے پر ان کے سامنے ہی لکڑیاں لا کر اس دروازے کو جلا دیا جاتا ہے، اس معاشرے کے اندر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ وہی فاطمہ زہرہ جس کے لیے رسول اللہ بیان کرتے ہیں کہ بزعت منی، میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ وہی فاطمہ اپنے بابا کے اوپر رونے کے لیے تڑپتی رہ جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ دن میں رو یا رات میں رو، یہ مسائل کے ٹکڑے ضرور ہیں لیکن ہم سب کے لیے پیغامات ہیں۔ ایسا ہوا کیوں؟ فاطمہ کی عظمت سے کیا لوگ واقف نہیں تھے؟ کیا مدینے کے رہنے والوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا کہ جب فاطمہ آیا کرتی تھی رسول اللہ اپنے قد سے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، فاطمہ کو کہتے تھے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ کی رضا خدا کی رضا ہے۔ توجہ کیجئے گا نکات کی جانب، یہ ایسا کیوں ہوا؟ امام علی نے بیان کر دی وجہ، وجہ کیا تھی؟ کہ معاشرہ اہل رشد نہیں تھا۔ کیا عالموں کی کمی تھی مدینے میں؟ نہیں، رسول اللہ کی احادیث کے بہت سے حافظین تھے، قرآن کریم کے بہت حافظین موجود تھے، کربلا کے اندر انہی جناب سیدہ کے بیٹے کے مقابلے میں آنے والے حافظین قرآن تھے، بہت سے افراد کو رسول اللہ کی احادیث حفظ تھی۔ امام علی کا حق چھیننے والے، مدینہ کا معاشرہ، آپ کے سامنے تمام چیزیں، توجہ کیجئے گا، یہ ظریف نکات ہیں تاریخ کے، لیکن یہ صرف ماضی سے متعلق نہیں ہے، ماضی میں جو ہوا وہی آج بھی ہو رہا ہے۔ امام علی نے بیان کیا کہ جو اس کیفیت میں آ جائے کہ اس کے سامنے ایک منکر ہو رہا ہو، اس منکر کو دیکھ کر نہ وہ اپنے قلب سے نہ اپنی زبان سے اس کو روکنے کی کوشش نہ کرے، اس کو زندہ مت سمجھنا، یہ زندہ نہیں ہے، یہ اہل رشد میں سے نہیں ہے۔ عزیزو آج ہمارے سامنے معاشرے کے اندر فساد پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا؟ یہی ممبر ہمارا اصلاح معاشرہ کا ذریعہ ہے اور ہمیشہ رہا ہے، ہم نے اسی ممبر کے ذریعے سے وہ پیغام جاتے ہوئے دیکھا کہ ہمارے برادران اہل سنت مجالس امام حسین میں شرکت کیا کرتے تھے، اس ممبر سے ایسا پیغام جایا کرتا تھا کہ اہل سنت آ کر یہاں پر بیٹھا کرتے تھے۔ آپ نے انصاف سے بتائیے، ہم اپنے اس ممبر کو بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں یا ممبر ہمارے ہاتھوں سے غلط ہاتھوں میں چلا گیا ہے؟ کیفیت کیا آ گئی ہے؟ کیفیت یہ ہے کہ نہ فقط اہل سنت، شیعوں کے پڑھے لکھے لوگ بہت سارے ممبر سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ممبر پر آ کر بیٹھنے والا بیٹھے ہوئے مجمع کے اندر حلالی اور حرامی کے فتوے بانٹنا شروع کر دیتا ہے، یہ منکر ہونا شروع ہوا ہمارے سامنے، ہم نے اس منکر کے خلاف کوئی بات نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس رشد کو حاصل نہیں کیا جو رشد ضروری تھا، ہم اس رشد تک نہیں پہنچ سکے۔ اس ممبر کے ذریعے سے، امام حسین کے ذریعے سے، امام زمانہ کے ذریعے سے دنیا نے اکٹھا ہونا ہے. یہ راستہ خداوند عالم نے امام حسین کا رکھا تھا کہ اس کے ذریعے سے دنیا کا مظلوم انسان ایک جگہ آ جائے، دنیا کے سعادت مند انسان ایک جگہ جمع ہو. ہماری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا، آپ کے سامنے اس ممبر کے اوپر ایسے بچے آ کر بیٹھنے لگے جو ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کی عمر کے مطابق نہیں ہیں، فقط رٹی رٹائی باتیں، الٹے سیدھے جملے، الٹے سیدھے اقوال. میں عرض کر رہا ہوں یہ ایک درد ہے، اس کو سمجھیے گا. من ترک کا انکار المنکر، جو انکار چھوڑ دے منکر کو دیکھ کر، نہ اپنے دل میں برا کہے نہ زبان سے برا کہے، فہو میت، وہ میت ہے بین الحیا، زندوں کے درمیان. عزیزان محترم، ہمیں اجتماعی، واپس اپنی بات کی طرف پلٹوں، ہمیں اجتماعی رشد کی طرف آنا ہے. ہمیں پاکستان کے اندر، ہماری ذمہ داری پاکستان ہے، ہمیں پاکستان کے اندر اپنے اس اجتماعی رشد کو دکھانا ہے. دنیا کے اندر اس اجتماعی رشد کو حاصل کرنے والے ہم سے آگے بڑھ گئے. نائجیریا کی مثال کر دی تھی، دوبارہ بیان کر دوں، نائجیریا کا وہ ابراہیم زکزکی، اس نے اس رشد کو حاصل کیا حسین کے پیغام سے، اور اس رشد کو جا کر اپنی قوم میں پھیلا دیا. 40 سال کے اندر جہاں ایک شیعہ نہیں تھا، 2.5 کروڑ حسین کے نام لیوا وجود میں آ گئے. اور انہوں نے رشد حاصل کیا ہے، وہ رشید بن کر آئے ہیں. انہوں نے کس طرح سے اس حسینیت کا ساتھ دیا؟ ہمارے یہاں بعض ممبروں کے اوپر سے مجتہدین کے خلاف زبانیں کھلتی ہیں، ہمارے یہاں نظام ولی فقی کو نشانہ بنایا جاتا ہے. وہ 40 سال پہلے جو تشیع کے اندر آئے ہیں، وہ اتنے مضبوط ہیں کہ دنیا اس وقت، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بات بتا رہا ہوں، ان کو شیعت کی بنیاد پر سزا مل رہی ہے، لیکن یقین سے جانیے اس بات کو کہ انہیں فقط اس چیز کی سزا نہیں مل رہی کہ وہ شیعہ ہوئے ہیں، انہیں اصل سزا اس چیز کی مل رہی ہے کہ وہ نظام ولایت فقی سے جڑے ہوئے ہیں. ان کو سزا اس بات کی مل رہی ہے، خالی شیعہ ہونے کی سزا نہیں ہے. زمانے شاہ کے اندر، جو رضا شاہ تھا، ایران کے انقلاب سے پہلے شیعہ ہی رہتے تھے، مجالس ہوتی تھی ایران کے اندر، لیکن اس والی شیعت سے نہ امریکہ کو کوئی سروکار تھا، نہ اسرائیل کو کوئی سروکار تھا. بہترین دوست تھا اسرائیل ایران کا، تاریخ ہے، ہسٹری کے اندر موجود ہے، بہترین دوستی تھی اسرائیل کی اور ایران کی انقلاب سے پہلے. اس وقت بھی تو شیعہ رہتے تھے، اس وقت بھی وہی آبادی کا تناسب تھا شیعت کا، اس وقت بھی مساجد تھی، اس وقت بھی مجالس ہوتی تھی، لیکن اس وقت کیا ہوا تھا، تشیع جو رسمی تشیع تھی وہ چل رہی تھی. امام خمینی نے آ کر جب حقیقی تشیع کو زندہ کیا، یہاں سے استکبار کی دشمنی شروع ہوئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب حقیقی تشیع رشد کے ساتھ اہل رشادت آگے بڑھے، امام خمینی نے رشد حاصل کیا، پوری قوم میں وہ رشد منتقل کر دیا. اس قوم کے اندر یہ رشد جب منتقل ہوا، اسے احساس ہوا، وہی قوم کہ جہاں یورپ سے لوگ تفریح کے لیے آیا کرتے تھے، ان جملوں کو غور سے سنیے گا، یورپ کے عیاش لوگ ایران کے اندر آ کر اپنی تفریح کیا کرتے تھے، اپنی لذتوں کے حصول کے لیے ایران کے بعد شہروں میں آتے تھے. یہ انقلاب سے پہلے کی ہسٹری ہے، انقلاب سے پہلے ایسے ہوتا تھا، فساد اتنا پھیلا ہوا تھا. لیکن اسی قوم کے اندر امام خمینی نے وہ رشد منتقل کر دیا کہ تم اس چیز کے لیے خلق نہیں ہوئے ہو، تم اپنے آپ کو پہچانو، تمہاری حیثیت، تمہاری اہمیت کتنی ہے، تم اس بات کے لیے خلق نہیں ہوئے کہ یورپ کے لوگ تمہاری ماؤں بہنوں سے یہاں پر آ کر تمہاری خواتین سے تفریح کریں، لذت حاصل کریں، نہیں، تم دنیا کی امامت کے لیے خلق کیے گئے، تمہارے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ تم اپنے آپ کو بدلو، دنیا عزت کا پیغام تم سے لے گی. اور وہ ہوا، انقلاب آیا. آج دنیا کے اندر جہاں کہیں اسلام کی تحریک ہے، اس کے پیچھے ایران کا اثر موجود ہے. یہ رشد ہے عزیزوں، رشد نے یہاں تک پہنچایا. اسی رشد کو ابراہیم زکزکی نے لیا، اپنے لوگوں تک منتقل کر دیا. آج ہمارے یہاں ہم اس رشد سے نیچے جا رہے ہیں، ہمارے یہاں ممبر پر مجتہدین کے خلاف، ولی فقی کے خلاف باتیں ہونے لگی. کسی کو سمجھ میں نہ آئے، وہ اگر پوچھے، مسئلے کو حل کرے، سمجھے اس چیز کو، توجہ کیجیے گا عزیزوں، یہ سب کی ذمہ داری ہے. ہمیں اہل رشد میں سے ہونا ہے تاکہ امام کے ظہور کا زمینہ فراہم کیا جا سکے. ہمیں اجتماعی رشد کی ضرورت ہے. ائمہ علیہ السلام کو جب راشدین کا لشکر نہیں ملا، تو اماموں نے مجبوراً خاموشی اختیار کی. کوئی امام خوشی سے خاموشی اختیار نہیں کرتا، بس جب خداوند عالم سے پہلے اصحاب کہف نے رشد کی درخواست کی، خدا نے ان کو رشد عطا کیا. خداوند عالم نے وہ مقام عطا کیا، خداوند عالم نے یہ راستہ سب کے لیے کھولا، اور پھر خداوند عالم نے کہا کہ جس کو خدا ہدایت کرے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس کو خدا ہدایت نہ کرے اس کے لیے کوئی رشد اور ہدایت کرنے والا نہیں ہے. توجہ کیجیے گا، اصحاب کہف کی طرح ہمیں اور آپ کو بھی اپنے رشد کی طرف پہنچنا ہے، ہمیں بھی اپنی اندر اس رشیدیت کو پیدا کرنا ہے کہ ہم زمانے کے امام کا ساتھ دینے کے قابل بن سکیں. کربلا کے اندر یہی نظر آیا، کربلا کے اندر مختصر افراد آئے لیکن انہوں نے اپنے اسی رشد کے ذریعے سے، اسی کمال کے ذریعے سے وہ شہادت رقم کی کہ کربلا کا واقعہ سن 61 ہجری کے اندر پیش آیا، محدود طبقہ امام حسین کا ساتھ دینے والا، لیکن خداوند عالم نے امام حسین کی کربلا کو کتنا رشد عطا کیا کہ آج کروڑوں کی تعداد میں لوگ لبیک یا حسین کا نعرہ لگا کر زیارت حسین پر جا رہے ہیں. یہ رشد ہے حسینیت کا، امام حسین کے اس مکتب کو خدا نے رشد عطا کیا، ترقی عطا کی. کیسی ترقی عزیز؟ دنیا کے ظالم اور ستمگر جب داعش بنی تھی انہوں نے نعرے لگائے تھے کہ اب اگر اربعین پہ لوگ آئیں گے ہم بم ماریں گے، اربعین پہ لوگ آئیں گے خودکش حملے کریں گے، اربعین پہ لوگ آئیں گے ہم لوگوں کو تنگ کریں گے. مائیں اپنے ساتھ بچوں کو لے کر نکلی شہروں سے اور ان ماؤں کے ہاتھوں میں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں بینر تھے، یہ خود آپ نے سب دیکھا ہے، تصاویر ہے، میں فقط تاریخ کی تکرار کر رہا ہوں. بینرز پہ لکھا ہوا تھا کہ اے داعشیوں ہم حسین کے عشاق عاشق اس راستے کو پیدل طے کر رہے ہیں، تم نے کہا تھا حسین کے زائروں پر بم مارو گے، ہم گزر رہے ہیں جہاں مارنا چاہو مار دو. یہ ہوا ہے، یہ رشد ہے، یہ ترقی ہے. امام حسین علیہ السلام کا مکتب، خداوند عالم نے کتنا رشد ادا کیا، دنیا کی قوموں کو امام حسین نے پیغام دیا، فقط مسلمانوں کا پیغام نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کے مکتب سے غیر مسلموں نے پیغام لیا ہے، غیر مسلموں نے پیغام لیا. بس عزیزوں یہ اہل رشد اگر میسر آئیں تو آئمہ قیام کرتے ہیں. مجھے آپ کو یہاں تک پہنچنا ہے، آپ کے سامنے مسلسل دو دن سے بیان ہوا کہ کوفے کے اندر اہل رشد کی کمی تھی، اسی لیے پہلے مرحلے پر مسلم کی بیعت کرنے کے بعد، مسلم کے ساتھ دینے کا وعدہ کرنے کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے کہ مسلم کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. کتنے ہزار لوگ ہیں جنہوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے حسین کے نام پر، لیکن یہ جذباتی بیعت تھی چونکہ رشید نہیں تھے. وہ والی بات یاد رکھیے گا کہ رشید بلوغت سے نہیں ہے، جسمانی بلوغت کو رشید نہیں کہتے. قرآن کی آیت پڑھی کہ جب تم یتیموں کو دیکھو کہ وہ اہل رشد ہو گئے ہیں تو ان کا مال لوٹانا، یعنی جن کے اندر سمجھداری آ گئی ہو. اہل بیت کا ساتھ دینے کے لیے جذباتیت نہیں چاہیے عزیزوں، اہل بیت کا ساتھ دینے کے لیے رشادت اور رشد چاہیے، شہامت چاہیے. مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پہ ہزاروں لوگوں نے بیعت کی لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جب مسلم نے پلٹ کر دیکھا نماز عشاء کے بعد تو کوئی ایک بھی نہیں، کوئی ایک مسلم کا ساتھ دینے والا نہیں. عزیزوں یہ کہ کوفہ کا پہلا عمل ہے کہ جہاں انہوں نے ثبوت دیا کہ ان کے اندر رشد کی کمی ہے. دوسری جگہ جو ابھی ہم نے بیان ہو رہا ہے دو دن سے کہ جب بیویوں کو اپنے سامنے بے ردا و بے مقنع و چادر کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب بھی ان کے اندر اتنا حوصلہ نہیں آیا کہ اب آگے بڑھ کر اپنا حق ادا کر دیں. حسین کا ساتھ نہیں دے سکے، رہ گئے، حسین کے کام نہیں آئے، حسین کو شہادت سے نہیں بچا سکے، حسین کے علی اصغر کو نہیں بچا سکے، کم سے کم بیویوں کا ساتھ دے دیں. یہ بیویاں اپنے سر کی ردا کا نوحہ پڑھ رہی ہیں لیکن رشد کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. لیکن اسی کوفہ میں ایک اہل رشد نظر آتا ہے کہ جو نظر آیا جب دربار کوفہ میں لایا گیا، جناب زینب آئی، اہل بیت کے اسیروں کو لایا گیا، ایک اہل رشد نظر آیا اس دربار کے اندر. ابن زیاد نے جناب زینب سے پوچھا، دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ جناب زینب کے دکھی دل کو مزید دکھانا چاہتا ہے. جناب زینب پلٹ کر کیا کہتی ہیں؟ ما رأیتُ إِلَّا جَمِيلًا، میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا، جو کچھ ہوا وہ بہت خوبصورت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کی خاطر ہوا ہے، خدا نے جو امتحان کسی کا نہیں لیا وہ امتحان ہم سے لیا ہے. اس کا مطلب ہے خدا نے ہمیں اس قابل پایا. اس امتحان کے نتیجے میں جو نتائج نکلنے والے ہیں، اے یزید تو وہ نہیں دیکھ رہا، زینب وہ دیکھ رہی ہیں. زینب کو معلوم ہے کہ حسین کا مکتب کتنا بڑا مکتب بننے والا ہے. زینب جانتی ہے کہ اس کے بعد یہ قبر حسین کعبہ بن جائے گا، عاشقوں کا دل قبر حسین کا طواف کیا کرے. لہذا جناب زینب کہتی ہے ماں رائی تو اللہ جمیلہ، سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھ. اس کے بعد ابن زیاد تھوڑی سی گفتگو کرتا ہے، جناب زینب کے خطبے سے متاثر ہوتا ہے، اپنے اوپر اس بات کا اظہار نہیں کرتا، کہتا ہے یہ علی کی بیٹی ہے، علی بھی جو ہیں وہ شیر کہا کرتے تھے اور اس طرح کی گفتگو کرتے تھے، علی کی بیٹی بھی وہی کام کر رہی ہے. اس کے بعد امام سجاد کی طرف متوجہ ہوتا ہے، علی کہتے ہیں تم کون ہو؟ امام سجاد کہتے ہیں میں علی ابن حسین. پلٹ کر جواب دیتا ہے کہ علی ابن حسین کو تو خدا نے کربلا میں مار دیا تھا، مراد حضرت علی اکبر ہے. امام سجاد کہتے ہیں وہ میرا بھائی تھا. اور امام پھر کہتے ہیں کہ جسے تیرے قاتلوں نے مارا ہے، تو جس چیز کو خدا کی طرف نسبت دے رہا ہے وہ تیرا کام ہے، خدا وند عالم نے نہیں کیا، تو نے کیا ہے، تو قاتل. امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، غضب میں آتا ہے اور امام کے قتل کا فوری طور پر حکم جاری کرتا ہے. عزیزوں جیسے ہی امام کے قتل کا حکم جاری کرتا ہے، جناب زینب مدافع امامت ہیں، حسین کا بھی ساتھ دیا جناب زینب نے، آخری لمحے تک جو امام حسین کے ساتھ کھڑی رہی وہ جناب زینب. خدا آپ کو خیمے گاہ جانا نصیب کرے انشاءاللہ کربلا کے اندر. جب آپ خیمے گاہ جائیں گے، میں جب بھی جاتا ہوں عجیب سی کیفیت ہوتی ہے خیمے گاہ میں، آپ کو نظر آئے گا امام حسین کا خیمہ ہے، بالکل پیچھے والا خیمہ جناب زینب کا ہے. ایسے امام حسین کے ساتھ ساتھ رہی، جس کو ہم اپنے یہاں محاورے میں کہتے ہیں سایہ بن کر چلی، ایک ایک لمحے پہ جناب امام حسین کا ساتھ دینے والی جناب زینب. اس کے بعد جب آگ لگتی ہے خیموں میں، امام سجاد کو سہارا دے کر باہر لے کر آتے ہیں. وہ مرحلہ آتا ہے کہ ابن زیاد حکم کرتا ہے کہ اس کو مار دیا جائے، علی ابن حسین مجھ سے کلام کرتا ہے، جناب زینب آگے بڑھ کر پھر دفاع کرتی ہیں، مدافع امامت، کہتی ہے ابن زیاد تو نے ہمارے اتنے لوگوں کو مار دیا، تیرے لیے بس نہیں ہے، تو نے ہمارے بھائیوں کو مار دیا، بھتیجوں کو مار دیا، یہ ہمارے خاندان کی آخری نشانی ہے. اس کے بعد ابن زیاد ان دونوں کو ایک سائڈ پر بیٹھنے کا حکم دیتا ہے، ان کو کونے پہ بٹھا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ملعون ممبر پر جا کر خطبہ بیان کرتا ہے. خطبہ بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ خدا وند عالم کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اور اس کے بعد یہ بیان کرتا ہوں کہ خدا نے جھوٹوں کو رسوا کیا. یہ جملہ سننا تھا. اب جو اہل رشد تھا، ایک رشید تھا اس دربار کے اندر، جس کا نام عبداللہ ابن عفیف ازدی ہے. عبداللہ ابن عفیف اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اے ظالم شرم کر، حیا کر، تو حسین کو کاذب قرار دے رہا ہے، جو رسول اللہ کے دوش کا سوار تھا، جو رسول اللہ کا نواسا تھا. وہ امام حسین کے فضائل پڑھتے ہیں عبداللہ ابن عفیف، کہتے ہیں تجھے معلوم نہیں تو کس کے بارے میں بات بیان کر رہا ہے. اور اب تو عبداللہ ابن زیاد کو غصہ آتا ہے، کہتے ہیں کون ہے؟ کہتے ہیں عبداللہ ابن عفیف ہے. کون ہے عبداللہ ابن عفیف؟ وہ ہیں کہ جنہوں نے امام علی علیہ السلام کا ساتھ دیا. جنگ کے جبل میں ایک آنکھ ضائع ہو جاتی ہے، جنگ صفین میں دوسری آنکھ ضائع ہو جاتی ہے، مدافع امامت بنتے ہیں، دو جنگوں کے اندر امام کا ساتھ دیتے ہیں. اب جب علی کے گھرانے پر آنچ آتی ہے، دوبارہ یہی رشید انسان اس دربار میں کھڑا ہو کر دفاع کرتا ہے. عزیز جد عبداللہ اب کھڑے ہو جاتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو غلط کہہ رہا ہے، تو غلط ہے، تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا ہے. عبداللہ عبیداللہ ابن زیاد ان کے مارنے کا حکم صادر کرتا ہے، ان کے قبیلے کے لوگ آتے ہیں، آگے بڑھ کر انہیں گھر لے جاتے ہیں. لیکن ابن زیاد پیچھتاپ کھاتا ہے، حکم کر دیتا ہے کہ جاؤ اور عبداللہ ابن عفیف کو پکڑ کر لاؤ، اس کا سر تن سے جدا کر دو. عزیز عبداللہ کے گھر پہ حملہ کیا جاتا ہے، اب نابینا ہے، اور نابینا ہونے کے ساتھ ان کی ایک بیٹی ہے جو گھر میں ساتھ رہتی ہے. ابن زیاد کے کارندے آتے ہیں، حملہ کرتے ہیں. عبداللہ کہتے ہیں بیٹی سے کہ بیٹی میری تلوار میرے ہاتھ میں دے دو اور میری رہنمائی کرتے رہو. اب عبداللہ ابن عفیف اپنا دفاع کرتے ہیں، بیٹی خبر دے دی رہتی ہے بابا دائیں طرف سے دشمن آ رہا ہے، دائیں طرف تلوار چلاتے ہیں، بائیں طرف سے دشمن آ رہا ہے، بائیں طرف تلوار چلاتے ہیں. لیکن بہرحال نابینا شخص کتنا لڑ سکتا ہے، اور ساتھ دینے والی بھی کون ہے؟ چھوٹی سی بچی ہے، وہ کس طرح اپنے باپ کا ساتھ دے سکتی ہے؟ ایک وقت آتا ہے عزیزو، عبداللہ ابن عفیف کو پکڑ لیا جاتا ہے، لے جاتے ہیں ابن زیاد کے دربار میں. ابن زیاد حکم دیتا ہے کہ عبداللہ ابن عفیف ازدی کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. عبداللہ کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، سر تن سے جدا کر کر حکم دیا جاتا ہے کہ اس سر کو مسلم کے سر کے ساتھ لٹکا دیا جائے. عزیزو بس پورے کوفہ کے اندر یہ دو ہی رشید نظر آئے، ایک مسلم تھے اور ایک ہی عبداللہ تھے.
جنہوں نے امامت پر اپنے آپ کو قربان کر دیا. یہاں عبداللہ نے امامت کا دفاع کیا اور وہ وقت آیا ان کا سر تن سے جدا کیا گیا. ایک مسلم ابن عقیل تھے جنہوں نے کوفہ کے اندر اپنے امام کا دفاع کیا, مگر کس مظلومیت کے عالم میں مسلم کی شہادت ہوئی ہے عزیزوں. بس میں آخری لمحہ بیان کر دوں کہ جب مسلم کے سامنے پانی لایا گیا ہے, مسلم چاہتے تھے کہ پانی پی لیں, پانی پینے گئے تو پیتے ہوئے جب لبوں پر لے کے گئے, مسلم کے ہونٹوں کا خون پانی میں گرا, پیالے کو بدلا گیا, دوسرا پیالہ لایا گیا, دوبارہ وہی عمل ہویا. جب تیسری مرتبہ مسلم کے سامنے پانی کا پیالہ آیا, مسلم ہونٹوں کے نزدیک لے کر گئے, دیکھا خون پھر پانی میں شامل ہو گیا, مسلم نے پانی نہیں پیا. کہا شاید خدا یہی چاہتا ہے میں پیاسا اس دنیا سے جاؤں. میں کہوں گا مسلم چونکہ نمائندگی حسین کرنے آئے ہو تو اس کوفے والوں کو تمہیں پوری نمائندگی کر کے بتانا ہوگا. ارے نمائندگی کا حق یہی ہوگا, تم اپنی شہادت کے ذریعے سے بتاؤ کہ حسین کیسے شہید کیے جائیں گے. مسلم تمہیں بتانا ہوگا کہ حسین کربلا میں پیاسے ذبح کر دیے جائیں گے, لہذا اس پیاسی شہادت کا سفر پہلے تم طے کرو گے. مسلم نمائندگی حسین کرنے آئے ہو, تمہارے آقا کا سر ذبح کر دیا جائے گا, مسلم تمہارا سر بھی ذبح کیا جائے گا, تمہارے سر کو قلم کر کے تمہیں دارالعمارہ سے پھینک دیا جائے گا, مسلم تمہارے آقا کی لاش کی پامالی بھی کی جائے گی, تمہاری لاش کو بھی کوفے کی گلیوں میں. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.